مولانا فصاحت کلام کی بحث چل رہی ہے، صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے اس کا خالی ہونا تین عیوب سے، تنافر کلمات، تعقید اور ضعف تالیف. تنافر کلمات یہ کہ ایسے کلمات جمع ہو جائیں جن کا زبان پر ادا کرنا ثقیل ہو، اور ضعف تالیف یہ کہ کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو، اور تعقید کا معنی بتلایا تھا کہ کلام پیچیدہ ہو، اس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو، یا تو پھر یہ اور یہ کسی خلل کی وجہ سے ہوگا. اگر وہ خلل لفظوں میں ہے تو تعقید لفظی، اور اگر وہ خلل معنی کے اعتبار سے ہے تو تعقید معنوی. تو گزشتہ سبق میں ہم نے تعقید معنوی کے بارے میں پڑھا تھا کہ تعقید معنوی کیا ہے مولانا، کہ کلام کی دلالت مراد پر ظاہر نہیں ہوتی، یعنی ذہن انتقال نہیں کرتا معنی لغوی سے معنی مرادی کی طرف، جلدی انتقال نہیں کرتا بھائی. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ درمیان میں کہ ارادہ کس کا کیا جاتا ہے، لازم بعید کا ارادہ کر لیا جاتا ہے جو درمیان میں واسطوں کا محتاج ہوتا ہے بھائی، اور ساتھ ساتھ وہ قرینے جو اس پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی مخفی ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، اس لیے ذہن جلدی انتقال نہیں کرتا. جیسے اس کی مثال یہ ایک شاعر عباس ابن الاحنف کا شعر گزرا تھا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، میں طلب کر رہا ہوں تم سے اپنے گھر کی دوری کو، لتقربوا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، وتسكب عيناي الدموع اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لتجمدا تاکہ یہ جامد ہو جائے. تو یہاں میں نے بتلایا تھا یہ سین تاکید کے لیے ہے، مستقبل کے لیے نہیں، اس لیے حال کے ساتھ ترجمہ کیا اس کا بھائی. تو یہاں شاعر نے دو کنائے کیے مولانا. کنایہ میں نے بتلایا تھا کہ ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنا، لازم کا ارادہ کرنا. ایک کنایہ ہے تسکب عینایا دموع کے اندر، اور دوسرا ہے تجمدا کے اندر. پہلے کنایہ وہ آنکھوں سے آنسوں کے بہنے کو کنایہ کیا کس سے، غم اور حزن سے، اور اس میں وہ صحیح ہے بھائی، اس ذہن انتقال بھی اسی کی طرف کرتا ہے. اور لتجمدا سے اس شاعر کا ارادہ کس چیز کا ہے، سرور کا ارادہ ہے، آنکھوں کا جمنا، لیکن درمیان میں واسطے ہیں مولانا. کیا آنکھوں کا جمنا کب ہوگا، کس کا لازم ہے آنسوں کا نہ ہونا، آنسوں کا نہ ہونے کے ساتھ لازم ہے کس چیز کا، غم کا نہ ہونا، اور غم کے نہ ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا، خوشی کا ہونا. تو دیکھو ایک لازم بعید کا ارادہ کیا، درمیان میں واسطے آئے. تو کہتے ہیں اس میں غلطی کی شاعر نے، کیونکہ آنکھوں کے جمنے سے ذہن منتقل سرور کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ آنکھیں بخل کر رہی ہیں آنسو بہانے میں، اور حالت کون سی ہے، وہی غم والی ہے. جیسے میں نے اردو میں مثال ذکر کی تھی کہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میری اتنے غم آئے کہ روتے روتے اب تو آنکھیں بھی خشک ہو گئی ہیں. تو دیکھو آنکھیں خشک ہونا یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے، غم ہی پر دلالت کر رہا ہے. البتہ اب اتنے غم آئے کہ اب آنکھوں نے بھی آنسو بہانے میں کیا شروع کر دیا، بخل شروع کر دیا بھائی. اس کے بعد بعض دیگر علماء کے قول کو ذکر کیا تھا صاحب تلخیص نے، اور بتلایا تھا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ فصاحت کلام میں آپ نے تین عیوب ذکر کیے، ضعف تالیف، تنافر کلمات اور تعقید، ان سے کلام کو خالی ہونا چاہیے. حالانکہ دو اور عیوب ہیں، ایک کثرت تکرار ہے اور ایک تتابع اضافات ہے، ان سے بھی کلام کو خالی ہونا چاہیے بھائی. جیسے شعر کے اندر آیا ہے وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ صبوح لہا منہا علیہا شواہدو، کہ میری مدد کرتا تھا ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں، ایسا عمدہ چلنے والا گھوڑا لہا شواہدو کہ جس پر کیا ہیں، اس حاض امیر کس کو راجے مولانا؟ صبوح کو راجے، اور وہ صفت ہے فرس کی مولانا، اور فرس مؤنث، تو اور صبوح یہ فعول ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مستعمل ہوتی ہے یہ صفت، تو اس گھوڑے کے لیے علامات ہیں، کس چیز پر علامات ہیں؟ علیہا اے علی نجابتیہا، اس کے عمدہ ہونے پر، اس حال میں منہا کہ وہ اسی کی ذات میں سے ہیں، یعنی اس گھوڑے کے عمدہ ہونے پر دلائل اور شواہد موجود ہیں اور علامتیں موجود ہیں، اسی کی ذات میں ایسی علامتیں موجود ہیں بھائی جی. اور اس پر پھر علامہ زوزنی کا ایک قول بھی ذکر کیا بھائی، علامہ انہوں نے کہا تھا کہ ماتن نے ذکر کیا کثرت تکرار بھائی، اور تکرار کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دو مرتبہ ذکر کرنا، اور کثرت تکرار کا کیا معنی کہ تکرار کم از کم کتنی مرتبہ ہو؟ تین، تو تین دفعہ تکرار آیا، اور ہر تکرار میں ایک چیز کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ دو مرتبہ، تو تین تکراروں میں دو دو مرتبہ چیزیں آئیں، کتنی ہو گئی بھائی؟ تو کم از کم چھ دفعہ چھ ضمیریں آتی پھر یہ کثرت تکرار کی مثال بن سکتی تھی، حالانکہ اس شعر میں کتنی ضمیریں آئی ہیں؟ صرف تین ضمیریں آئی ہیں، لہذا ایک کثرت تکرار کی مثال نہیں بن سکتی. جواب دیا تھا علامہ طفتازانی نے کہ بھائی یہاں کثرت کس کے مقابلے میں آئی ہے؟ وحدت کے مقابلے میں آئی ہے مولانا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ ما فوق الواحد ہے، اور ایک تکرار میں دو دفعہ ذکر ضروری تھا اور اس شعر میں تین دفعہ آ گیا ذکر، تو یہ کیا ہوا؟ ما فوق الواحد ہوا بھائی. اور تتابع الاضافات، اور دوسرا عیب کیا جس سے خالی ہونا چاہیے؟ پے در پے اضافتیں، مثل قولی، جیسے یہ قول مولانا شاعر کا حمامت جرعا حومت الجندل اسجعی، حمامت منصوب مولانا پڑھیں اس کو بھائی، تو حمامہ کی اضافت ہے جرعا کی طرف، جرعا کی اضافت ہے حومہ کی طرف، حومہ کی اضافت ہے جندل کی طرف بھائی، تو پہ در پہ تین چار اضافتیں آ گئیں مولانا، تین اضافتیں آ گئیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تین اضافہ، تو حمامتا پڑھیں مولانا، اصل میں ہے یا حمامتا، حرف ندا محذوف ہے، یہ منادا ہے مولانا، اور منادا جب مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، جیسے یا عبداللہ. اور یاد رکھیے مولانا، حروف ندا میں سے حذف کرنا صرف یا کو حذف کرنا جائز ہے بھائی، باقی حروف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں بھائی. تو یا حمامتا، حمامہ مولانا یہ کبوتر کو کہتے ہیں بھائی، یہ تا وحدت کی ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ وحدت کی تا ہے، تو اس کا حمامہ کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے، ایک کو کہیں گے ایک کبوتر، یرحمک اللہ، یا ایک کبوتری بھائی، لیکن یہاں مراد مولانا کبوتری ہے بھائی. دلیل اس کی آگے، اس جعی واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، واحد مؤنث کا. جرعا مولانا آگے علامہ طفتازانی بھی آپ کو بتلا دیں گے، جرعا کہتے ہیں مؤنث ہے اجرع کی، اصل میں ہے جرعا بھائی، الف ممدودہ کے ساتھ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ الف ممدودہ جس کے بعد حمزہ ہے، لیکن یہاں قصر ممدودہ کے بجائے مقصورہ لائے، ضرورت شعری کی بنا پر بھائی، ضرورت شعری کی بنا پر، کہ الف ممدودہ کے ساتھ شعر کا وزن برقرار نہیں رہتا تھا. اور یہ کہتے ہیں ایسی زمین جو ریتیلی ہو مولانا، کوئی چیز اس میں نہ اگتی ہو بھائی، کسی چیز کو وہ نہ اگاتی ہو. حومہ کہتے ہیں مولانا معظم الشے کو، معظم، ہے اس میں مفعول کا صیغہ معظم الشے، اور معظم الشے کہتے ہیں اکثر الشے کو بھائی، کسی چیز کا اکثر حصہ، بڑا حصہ بھائی. اور جندل کہتے ہیں پتھریلی زمین والا نا، جس میں پتھر ہوں بھائی، پتھریلی زمین. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی ہر لفظ کا؟ اور سجا کہتے ہیں کبوتر کی آواز کو مولانا، سجا کہتے ہیں کبوتر کی آواز کو. اور جرعا کی جو اضافت ہو رہی ہے حوما کی طرف مولانا، یہ اضافت بیانی ہے مولانا، یعنی مضاف الے بیان کر رہا ہے مضاف کو بھائی. یا حمامت جرعا، اے ریتلی زمین کی کبوتری، حومت الجندل، وہ ریتلی زمین کون سی ہے بھائی؟ حومت الجندل ہے، یعنی پتھریلی زمین کا بڑا حصہ ہے، یعنی پتھریلی زمین ہے اس کا بڑا حصہ کس پر مشتمل ہے؟ ریتلی ریت پر بھائی، ریتلی زمین. اے پدریتلی زمین، یعنی پتھریلی زمین کے بڑا حصے، بڑے حصے کی کبوتری، اس جعی، تو بول، تو بول. فانتی بیمار آئی، دوسرا مصرع ہے، فانتی بیمار آ من سعاد و مسمعی. سعاد مولانا غیر منصرف ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ شاعر کی معشوقہ کا نام، اور اس میں ایک تانیث آ گئی، ایک عالمیت آ گئی. فانت بمرعا من سعاد و مسمعی، اے ریتلی زمین کی کبوتری تو گیت گا، تو بول. فانت بمرعا، پس تو ایسی جگہ ہے، بمرعا تو دیکھنے کی جگہ میں ہے، من سعاد، سعاد کے، و مسمعی اور سننے کی جگہ میں، یعنی تو ایسی جگہ ہے جہاں سے سعاد تجھے دیکھ رہی ہے اور تجھے سن رہی ہے، تجھے سن رہی ہے. ففیہ اضافت حمامت الى جرعا و جرعا الى حومہ، بس اس میں مولانا اضافت ہے حمامہ کی جرعا کی طرف، اور جرعا کی پھر اضافت ہے حومہ کی طرف، اور حومہ کی اضافت کس کی طرف ہے؟ الی الجندل، جندل کی طرف. اب لفظوں کی تحقیق کر رہے ہیں. والجرعا تانیس الاجرعی، جرعا تانیس ہے اجرع کی مولانا، قصرها للضرورتی، اور اس کا قصر کس لیے ہے؟ ضرورت شعری کی بنا پر ہے. وہی ارض ذات رمل لا تنبت شیئا، اور یہ ایسی زمین ہے جو کیا ہو؟ ریت والی ہو، ریت والی ہو. لا تنبت شیئا، کوئی چیز نہیں اگاتی. والحومۃ معظم الشیء، اور حومہ کس کو کہتے ہیں؟ معظم الشیء، کسی شے کا بڑا حصہ بھائی. والجندل ارض ذات حجارت، اور جندل ایسی زمین ہے جو پتھر والی ہو بھائی. والسجع حدیر الحمام ونحوہ، اور سجع کبوتر وغیرہ کی آواز کو کہتے ہیں بھائی، حدیر آواز کبوتر کی آواز. وقولہ، اور مشاعر کا یہ قول، فانتی بمرعا ای بحیسو، حیسو بمعنی مکان کے، اے بحیث ترا کی سعاد، تو ایسی جگہ پر ہے کہ تجھے دیکھتی ہے سعاد، و تسمع صوت کی، اور سنتی ہے تیری، دیکھتی ہے سعاد تجھے، و تسمع صوت کی، اور سنتی ہے تیری آواز بھائی. یہ معنی ہے اس کا. چنانچہ دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ صحاح جوہری بھائی، یقال کہا جاتا ہے عربی میں، فلان بمرء منی و مسمعی، فلان ای بحیث، کیا معنی ہے فلان؟ مجھ سے دیکھنے کی جگہ اور سننے کی جگہ میں ہے، ای بحیث اراہ واسمعو، ایسی جگہ پر ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور اسے سن رہا ہوں، واسمعو قولہ، اور اس کے ایک بات کو سن رہا ہوں، قذا فی الصحاح، جیسے کہ صحاح میں ہے، صحاح اور صحاح دونوں طرح صحیح ہے بھائی، تو صحاح جوہری کا حوالہ دیا مولانا، صحاح یہ لغت کی اصح کتاب ہے عربی کے اندر، اور نہایت اصح اور قدیم ترین لغت ہے مولانا، قدیم ترین لغت، تو اس کا حوالہ بھی ذکر کر دیا بھائی. بھائی مقصد کیا ہے اس حوالے کے ذکر کرنے کا؟ بھائی دیکھو آیا کہا کیا کہتے ہیں عربی میں، فلان بمرأ منی ومسمعی، بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو من کا مدخول ہے جس پر من داخل ہوا، اس یہ جو محاورہ ہے کلام عرب میں، اس میں جو جس وہ جو من کا مدخول ہوتا ہے وہ دراصل فاعل ہوتا ہے مولانا، وہ دراصل کیا ہوتا ہے، تو من نی من کس پر داخل ہوا، متکلم کی ضمیر پر، تو معلوم وہ متکلم جو ہے وہ فاعل ہے، کس چیز کا بھائی، دیکھنے کا اور سننے کا، اسی لیے ترجمہ کیا بحیث اراہ متکلم کے صیغے کے ساتھ، ایسی جگہ پر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں تیری بات کو بھائی، سمجھ میں آیا، تو بتلانا یہ چاہتے ہیں شعر کے اندر آپ دیکھیے، فانتی بمرأ من سعاد، بھائی من کس پر داخل ہو رہا ہے، سعاد پر، معلوم ہوا دیکھنے والی کون، سعاد، سننے والی کون، سعاد بھائی، یہ بتلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بعض علماء نے اور ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کہ تو ایسی جگہ ہے کبوتری کہ تو دیکھنے والی ہے سعاد کو اور تو اس کو سننے والی ہے، تو انہوں نے من کے مدخول کو مفعول بنایا مولانا، اور صحاح جوہری کے حوالے سے علامہ طفتادانی نے کیا بتلایا کہ من کا مدخول دراصل کیا ہوتا ہے، فاعل بھائی، اور اسی کے مطابق ترجمہ کیا، جکذا فی الصحاح، جیسے کہ صحاح جوہری کے اندر ہے، فظاہر فساد ما قیل، پس ظاہر ہو گیا فساد اس قول کا، کیا قول تھا، کہ ان معناہ، کہ معنی اس کا یہ ہے شعر کا، انت بموضع، تو ایسی جگہ پر ہے کبوتری، ترین منہ سعاد و تسمعین کلامہا، کہ تو وہاں سے دیکھ رہی ہے کس کو، سعاد کو، اور تو سن رہی ہے اس کے کلام کو، حالانکہ معنی یہ نہیں، معنی یہ ہے کہ سعاد تجھے دیکھ رہی ہے اور سعاد تیری بات کو سن رہی ہے، وفساد ذالک مما یشہد به العقل والنقل، اور فساد اس کا ان چیزوں میں سے ہے کہ گواہی دیتی ہے اس کی عقل بھی اور نقل بھی، بھائی نقلن تو پتہ چل گیا کہ صاحب قیل کی بات صحیح نہیں بھائی، صحاح جوہری بھائی نقلن حوالہ دیا یا نہیں بھائی، صحاح جوہری نے کیا بتلایا کہ من کا مدخول کیا ہوتا ہے، دراصل فاعل، اور آپ نے بنایا اس کو مفعول، تو آپ کی بات صحیح نہیں، عقلن بھی آپ کی بات صحیح نہیں، عقلن کیوں بھائی، دیکھو اگر تو سعاد کو دیکھ رہی ہوتی اور تو سعاد کو سن رہی ہوتی تو معلوم ہوا بولنے والی کون، جب تو سن رہی ہے تو بولنے والی کون، سعاد، تو جب معشوقہ کلام کر رہی ہے اور تو اس کو سن رہی ہے تو اس موقع پر کبوتری کو کیا کہا جائے گا کہ تو خاموش رہ، تو اس کی بات کو سن، نہ کہ اس کو یہ کہا جائے گا اس جائے کہ تو کیا کر، بول بھائی، اس وقت اس کو کہنا چاہیے تھا اس کو تی تو خاموش رہ کیونکہ تو اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کی بات کو سن رہی ہے، معلوم ہوا کہتے ہیں یہ بات عقلن بھی نہیں صحیح بھائی، سب کو معنی سمجھ میں آ گیا جی، تو یہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ مولانا کثرت تکرار اور تتابع اضافات کا عیب بھی کلام میں نہیں ہونا چاہیے، وفیہ نظر، یہ متن ہے مولانا، تو صاحب تلخیص اس کو رد کرتے ہیں مولانا، فرماتے ہیں اس قول میں نظر ہے، اس میں کیا ہے، اشکال ہے بھائی، اب اس نظر اس میں اشکال ہے، انہوں نے صرف یہ کہا، اب اس کی تقریر علامہ تفتزانی کریں گے کہ کیا اشکال ہے اس کے اندر۔ علامہ تفتزانی بتلائیں گے آپ کو بھئی کہ دیکھئے یہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات جو ہیں یہ ان سے ثقل آتا ہے کلام میں یا ثقل، جی ان سے کلام میں ثقل آئے گا یا ثقل
نہیں؟
اگر ثقل آئے گا تو پھر تو یہ تنافر کلمات میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہیں؟ ان کو علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر ثقل نہیں آتا تو پھر یہ مولانا یہ عیب مخل بالفصاحت نہیں بھائی، اس سے فصاحت میں کوئی خرابی، اور کہتے ہیں اس میں خرابی آ بھی کیسے سکتی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر موجود ہے مولانا، وہاں کیا ہے کثرت تکرار بھی ہے اور تتابع، اور کسی کی جرت نہیں کسی مسلمان کی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ قرآن کے اندر کیا ہے یہ کلام غیر فصیح آیا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تقریر سمجھ میں آئی بھائی کہ یہ دونوں عیوب مخل بالفصاحہ، یعنی ان سے کلام ثقیل ہوگا یا ثقیل، اگر ثقیل ہوتا ہے تو یہ کس میں داخل؟ تنافر کلمات کی میں داخل ہیں، تو ان کو علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وفیہ نظر لأن کل من کثرت التکرار و تتابع الاضافات ان ثقل اللفظ بسببه علی اللسان، اس لیے کہ دونوں ہر ایک کثرت تکرار اور تتابع اضافات میں سے اگر ثقیل ہوتا ہے لفظ ان کے سبب سے، علی اللسان زبان پر، فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر، تو تحقیق احتراز ہو چکا ہے اس سے تنافر کے ساتھ۔ والا یہ کون سا استثناء ہے مولانا؟ جی ہاں ایوہ، ان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہ ہو مولانا، فلا یخل بالفصاحت، تو یہ مخل بالفصاحت جی، تو الا سے پہلے واو آ جائے تو یہ ان لا ہوتا ہے مولانا، تو یہ مخل بالفصاحت نہیں ہے۔ کیف، اور مخل بالفصاحت کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد وقع فی التنزیل، تحقیق واقع ہوا ہے قرآن کے اندر بھی، کیا ہے قرآن میں؟ مثل دأب قوم نوح، دیکھو یہاں کیا آ رہا ہے مولانا، تتابع اضافات، مثل کی اضافت کس کی طرف؟ دأب کی، دأب کی اضافت قوم، اور قوم کی اضافت نوح کی طرف، نوح علیہ السلام، تو پھر بھی یہ مخل بالفصاحت نہیں مولانا۔ وَذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، دیکھئے یہاں ذکر کی اضافت رحمت کی طرف، رحمت کی اضافت رب کی طرف، رب کی اضافت ضمیر کی طرف، دیکھئے تتابع اضافات آیا لیکن پھر بھی اس سے ثقل نہیں کلام میں بھی، اور کثرت تکرار، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، تو دیکھیے وہاں شعر میں تو تین ضمیریں آئی تھیں، یہاں تو چار آ گئیں، بلکہ اور مزید بھی آ رہی ہیں بھائی۔ سمجھ میں آئے؟ معلوم ہوا کہ کثرت تکرار بھی مخل بالفصاحت نہیں۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی؟ دروازہ ذرا کھول دو بھائی، کھول دو، دونوں کھول دو بھائی۔ وَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِلَفْظٍ فَصِيحٍ۔ مولانا فصاحت فی المفرد بھی ختم ہوئی، فصاحت فی الکلام کی بحث بھی مکمل ہوئی، اب فصاحت فی المتکلم کے بارے میں بتلائیں گے۔ کہتے ہیں فصاحت فی المتکلم ملکتن، وہ ایسا ملکہ ہے، یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود، کہ قادر ہوا جائے اس کے ساتھ، علی التعبیر عن المقصود، مقصود یعنی مراد پر سے تعبیر پر بھئی، ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے قادر ہوا جاتا ہے کس چیز پر؟ کہ انسان تعبیر کر لیتا ہے کس کو؟ اپنے مقصود اور اپنی مراد کو، بلفظ فصیح، کس کے ساتھ؟ لفظ فصیح کے ساتھ بھئی. تو فصاحت متکلم میں وہ ایسے ملکے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے وہ قادر ہو جاتا ہے کہ وہ تعبیر کر سکے کس چیز کو؟ اپنی مراد کو تعبیر کر سکے کس کے ساتھ؟ لفظ فصیح کے ساتھ بھئی. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ کہ جو بھی اس کی مراد ہو، جو بھی اس کا مقصود ہو، اس کو کیا کر سکے؟ ادا کر سکے کس کے ساتھ؟ فصیح لفظوں کے ساتھ. یہ مولانا تو پھر وہ متکلم فصیح کہلائے گا. وہی کیفیت راسخۃ فی النفس. ملکہ بھائی، ملکہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں بھائی. وہی کیفیت راسخۃ فی النفس، یہ کیفیت کا نام ہے مولانا، راسخہ، جو پختہ ہو جائے. فی النفس، نفس مراد روح ہے مولانا، روح میں بھائی. جو نفس میں کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو نفس کو جو صفت حاصل ہوتی ہے مولانا، ابتداءً وہ حال کہلاتی ہے. نفس کو جو صفت حاصل ہو ابتداءً کیا کہلاتی ہے؟ حال کہلاتی ہے. اور پھر جب وہ صفت پختہ ہو جائے نفس کے ساتھ مولانا، پکی ہو جائے، تو وہ پھر ملکہ کہلاتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ نفس کو جو کیفیت حاصل ہو ابتداءً وہ کیا کہلاتی ہے؟ حال کہلاتی ہے. حال یقول حالا، گزر جاتی ہے مولانا، ختم ہوئی. لیکن اگر وہ پختہ ہو جائے نفس کے ساتھ، پکی ہو جائے، پھر وہ کیا کہلاتی ہے؟ ملکہ کہلاتی ہے بھائی، ملکہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کیفیت ہے جو پختہ ہوتی ہے فی نفسی، کس میں؟ نفس میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ نفس کہا، روح کہا مولانا، جسم نہیں کہا. اس لیے کہ جسم کے ساتھ ہو تو پھر وہ ملکہ نہیں کہلاتی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے مولانا علم ہے، تو جیسے آپ سبق پڑھتے ہیں مولانا روزانہ، تو اس سبق کا آپ 5, 10, 15, 20, 25 مرتبہ تکرار کر کے آئیں گے مولانا، تو پھر آپ کے نفس کے ساتھ یہ پختہ ہو جائے گا مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو پختہ ہو جائے گا اور کبھی نہیں بھولے گا. جب آپ سے کہی جائے اس کی تقریر، پوچھی جائے آپ سے، فوراً بھائی زبردست تقریر کریں گے اس مقام. لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں بھائی، تکرار نہیں کرتے بھائی، سبق پڑھا، کتاب بند کی، تو مولانا وہ علم جو آپ کے پاس آیا تھا وہ کس کے درجے میں تھا؟ حال کے درجے میں تھا. تو حال یحول حالا وحولانا، تو وہ گزر جائے گا اور اگلے دن پھر آپ مولانا اسی طرح پاک صاف ستھرے ہو کر واپس آ جائیں گے. سمجھ میں آئے؟ یا جیسے دورے کے بعد بھائی، دورے کے بعد یہ علم جو ہے یہ بھی ابھی حال ہی کے درجے میں ہوتا ہے. تو دورے کے بعد اگر آپ تدریس وغیرہ نہیں کریں گے تو یہ علم ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کے بعد تدریس کرتے ہیں اور کئی سال تک تدریس کرتے رہیں گے، تو پھر یہ جو علم ہے اب ملکے کی صورت اختیار کر لے گا اور نفس کے ساتھ پختہ ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑا مدرس بنائے. تو یہ کیفیت ہے جو پختہ ہوتی ہے نفس میں مولانا. رہی ہے، کس کی مجھے آواز آ رہی ہے؟ والکیفیت عرض لا یتوقف تعقله علی تعقل الغیر ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء اوليا. جی آگے ذرا مشکل باتیں آ رہی ہیں بھائی، ذہن توجہ سے بیٹھو بھائی. علامہ تفترانی ہیں بھائی، تمام علوم کے ماہر ہیں. اب یہاں آسان بات بھی ہو سکتی تھی لیکن وہ ذرا ذہنوں کو تیز کرنا چاہتے ہیں اور منطقی و فلسفی ابحاث اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں بھائی. یہاں دو لفظ سمجھ لو سب سے پہلے بھائی، ایک ہے حادث ایک ہے قدیم بھائی. قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو بھائی، جو مسبوق بالعدم نہ ہو بھائی، اور حادث وہ جس پر عدم آیا ہو، ایک زمانہ ہو کہ اس کا وجود نہ ہو بھائی. قدیم صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہیں بھائی، باقی اور کوئی چیز قدیم نہیں، باقی تمام چیزیں حادث ہیں. مولانا ایک زمانہ تھا کہ وہ موجود نہ تھیں بھائی، موجود نہ تھیں. پھر جتنے حادث ہیں مولانا ان کو حکما نے تقسیم کیا بھائی، حکما فلاسفہ نے، اور ان کی 10 اجناس بنائی مولانا، 10 اجناس بھائی، جنہیں اجناس عالیہ اور مقولات عشرہ کہتے ہیں بھائی، مقولات عشرہ اور اجناس عالیہ کہتے ہیں بھائی، وہ جن سے عالی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں انہی میں سے ہوں گی بھائی، انہی میں سے ہوں گی. وہ اجناس عالیہ کون کون سی ہیں بھائی؟ جوہر ہے، کیف ہے، کم ہے، اضافت ہے، متا ہے، عین ہے، عین ہے، ملک ہے، وضع ہے، فعل اور انفعال. وہ مقولات عشرہ کون سے ہیں بھائی؟ جوہر ہے، کیف ہے، کم ہے، اضافت ہے، متا ہے، عین ہے، ملک ہے، وضع ہے، فعل ہے اور انفعال ہے بھائی. انفعال ہے تو یہ مقولات عشرہ ہے بھائی، تمام چیزیں ان میں داخل ہیں، تمام چیزیں. جوہر اس کو کہتے ہیں مولانا جو قائم بالذات ہو، مولانا اپنے وجود اپنے ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو. جوہر وہ جو قائم بالذات ہو، اپنے ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو. اور عرض وہ ہے جو قائم بالغیر ہو، مولانا غیر کے ساتھ قائم ہو، اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو بھائی. وہ غیر ہے تو اس کا وجود ہے، غیر نہیں تو اس کا بھی کوئی وجود نہیں. جیسے سفیدی مولانا، سفیدی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، یہ دیوار کے ساتھ ہی سوخت قائم ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کوئی محل چاہتی ہے جس کے ساتھ قائم ہو، وہ محل ہے تو سفیدی ہے، محل نہیں تو سفیدی بھی نہیں. جیسے بہادری مولانا زید کے ساتھ مثلا قائم ہے، زید ہے تو بہادری ہے، زید نہیں تو بہادری کا کوئی الگ وجود ہے. اسی طرح یہ سفیدی ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. یہ جیسے یہ ورقے کے ساتھ قائم ہے سفیدی مولانا، یہ ورقہ ہے تو سفیدی ہے، ورقہ نہیں تو یہ سفیدی بھی نہیں، جو آپ کو اس وقت ورقے پر نظر آ رہی. یا جیسے یہ آپ کی اس ٹوپی کے ساتھ سفیدی قائم ہے، یہ ٹوپی ہے تو یہ سفیدی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ٹوپی نہیں تو سفیدی بھی، تو اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. تو عارض وہ ہے مولانا جو کیا ہو، قائم بل غیر ہو اپنے وجود میں، اس طور پر کہ اس کی طرف اشارہ دراصل اس دوسری چیز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. میں اب سفیدی کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو دراصل اس دیوار کی طرف بھی اشارہ ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس سفیدی کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو ورقی کی طرف بھی اشارہ ہے مولانا، جس کے ساتھ وہ قائم ہے. جی تو یہ بات سمجھ میں آگئی بھائی. جوہر تو ایک، یہ مقولات عشرہ میں سے ایک جوہر ہے اور باقی سارے عارض کی قبیل سے ہیں. باقی سارے کیا ہیں؟ عارض ہیں، اعراض ہیں. اور پھر یاد رکھیے یہ مقولات عشرہ دو قسم پر ہیں، کچھ نسبی ہیں، نسبیہ ہیں، کچھ غیر نسبیہ. غیر نسبیہ کچھ نسبیہ ہیں، کچھ غیر نسبیہ. غیر نسبیہ صرف تین ہیں مولانا، جوہر، کیف اور کم. جوہر، کیف اور کم. جبکہ باقی سات نسبیہ ہیں مولانا. باقی جبکہ باقی سات مقولات کیا ہیں؟ نسبیہ ہیں مولانا. نسبیہ کن کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو. تو نسبیہ وہ ہے کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، اور غیر نسبیہ وہ جو ایسے نہ ہو، ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو. بھئی بعض اوقات ایک چیز کا سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے. مثلا بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ ہو مولانا. تو بیٹے کا سمجھنا باپ کے سمجھنے پر موقوف، اور باپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بیٹا ہو مولانا. تو باپ کو سمجھنا بیٹے کے سمجھنے پر موقوف. کل کا سمجھنا جز کے سمجھنے پر موقوف ہے، اور جز کا سمجھنا، ہاں کل وہ ہوگا جس کا کوئی جز ہو، جز وہ ہوگا جس کا کوئی کل ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے مالک اور مملوک مولانا، مالک وہ ہوگا جس کا کوئی مملوک ہو، مملوک وہ ہوگا جس کا کوئی مالک ہو. تو یہ سارے نسبی ہیں مولانا، ان کے ایک کا سمجھنا کیا ہے؟ دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے بھائی. اور کم کو بھی سمجھ لو مولانا. کم مقدار، عدد و مقدار مولانا، یعنی جس کی ذات ہی تقسیم کا تقاضا کرتی ہے بھائی، جس کی ذات ہی تقسیم کا تقاضا کرتی ہے بھائی. جیسے مولانا خط، خط بھائی جس کو آپ اردو میں وہ لکھی کہیں گے، ایک خط ہو مولانا، خط وہ تقسیم کا تقاضا کرتا ہے مولانا لمبائی میں. اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ کہ وہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کی ذات ہی تقسیم کا تقاضا کرنے والی ہے خط بھائی. سمجھے بھائی خط کے نہیں سمجھ میں آیا بھائی؟ جی خط. چوڑائی میں وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا مولانا، یہ آپ کی کتاب والی لکیر مراد نہیں ہے مولانا، یہ لکیر تو اتنی چوڑی ہے، یہ تو لمبائی میں چوڑائی میں بھی کئی دفعہ تقسیم ہو سکتی ہے، تو خط وہ ہوتا ہے مولانا جو صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، چوڑائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا. کئی خط آپس میں مل جائے مولانا تو پھر سطح بن جاتی ہے، اور سطح لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کرتی ہے اور چوڑائی میں بھی. بھئی ایک خط تھا تو صرف کس میں تقسیم کو قبول کر رہا تھا؟ لمبائی میں. اب جب کئی مل گئے تو اب کیا ہوا؟ چوڑائی بھی آ گئی تو سطح بن گئی. تو سطح وہ ہے جو لمبائی میں بھی کیا کرے؟ تقسیم کو قبول کرے اور چوڑائی میں بھی. اور پھر کئی سطحیں آپس میں مل جائیں تو اب مولانا گہرائی بھی آ گئی تو لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے، چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے اور گہرائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے، تو یہ جسم ہوا مولانا، جسم تعلیمی ہوا جو لمبائی چوڑائی گہرائی تینوں طرف سے تقسیم کو قبول کرتا ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ فرض کرو مثال کے طور پر، ویسے فرض کرو، دیکھو بھائی یہ ایک کنارہ صفحے کا، یہ کیا ہے؟ خط ہے مثلا، بالکل کنارہ. یہ اب چوڑائی میں تقسیم نہیں ہو سکتا، صرف کس میں ہو سکتا ہے؟
لمبائی.
پھر یہ کافی سارے خط ملے تو ایک پوری سطح حاصل ہوئی. اب یہ لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کر رہی ہے اور چوڑائی میں بھی. اور پھر دیکھو بہت ساری یہ سطحیں آپس میں مل گئیں تو اب مولانا گہرائی بھی حاصل ہو گئی، اب لمبائی میں بھی تقسیم، چوڑائی میں بھی اور گہرائی میں بھی تقسیم کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا بھائی. تو یہ کم کی مثالیں ذکر کر رہا ہوں بھائی. تو کم کیا ہے؟ جو اپنی ذات کے اعتبار سے کس چیز کا تقاضا کرے؟ تقسیم کا تقاضا کرے بھائی. اب دو چیزیں اور سمجھ لو، ایک نقطہ ہے ایک وحدت. نقطہ کہتے ہیں مولانا طرف خط کو. نقطہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ طرف بھائی. خط لمبائی میں صرف تقسیم کو قبول کر رہا تھا، نقطہ لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا بھائی. تو نہ لمبائی میں تقسیم نہیں، نہ لمبائی میں تقسیم، نہ چوڑائی میں، نہ گہرائی میں مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ نقطہ بھائی. اسی طرح وحدت ہے مولانا. وحدت وہ جو تقسیم کو قبول نہ کرے بھائی. وحدت بھی کس کو کہیں گے مولانا؟ تقسیم کا تقاضا نہ کرے، تقسیم کو قبول یعنی عدم تقسیم کا تقاضا. تو نقطہ اور وحدت تقاضا کرتے ہیں عدم تقسیم کا. بھئی دیکھو خط صرف کس میں تقسیم کا تقاضا کر رہا تھا؟ اور نقطہ اس کی ایک طرف ہے، وہ لمبائی میں بھی تقسیم کا تقاضا. تو نہ لمبائی میں، نہ چوڑائی میں، نہ گہرائی میں، کسی طرف تقسیم کو نہیں. تو وہ تقاضا کر رہا ہے کس کا؟ عدم تقسیم کا. کس کا؟ اسی طرح وحدت وہ جس میں تقسیم نہ ہو والا نا، تو وہ بھی کس کا تقاضا کر رہی ہے؟ عدم تقسیم کا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ نقطہ اور وحدت جو ہیں مولانا، یہ حکما کہتے ہیں یہ بھی وجودی چیزیں ہیں، اور یہ ان مقولات عشرہ میں داخل نہیں ہے بھائی. یہ مقولات عشرہ میں داخل کسی چیز کے لیے یہ جنس نہیں ہے بھائی. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا مشکل ہیں بھائی؟ اور علم کہتے ہیں العلم هو حصول صورة الشيء في الذهن. العلم هو حصول صورة الشيء في الذهن في العقل. عقل میں کسی شے کی صورت کا حاصل ہونا بھائی. العلم هو حصول صورت الشیء فی العقل. تو علم مولانا ایک چیز کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا. تو علم اپنی ذات کے اعتبار سے مولانا یاد رکھو نہ مستلزم تقسیم ہے, نہ وہ تقسیم کا تقاضا کرتا ہے, نہ عدم تقسیم کا. یعنی نہ مستلزم قسمت ہے نہ مستلزم عدم قسمت ہے بھائی. یہ یوں کہو نہ مستلزم تقسیم ہے نہ مستلزم عدم تقسیم ہے. یعنی نہ اس کے ساتھ تقسیم لازم ہے اور نہ عدم تقسیم لازم ہے بھائی. بھائی دیکھو علم کس کو کہتے ہیں, کسی چیز کی صورت کا عقل میں حاصل. مثلا مولانا یہ کتاب دیکھو, یہ کتاب دیکھو بھائی, اس کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا یہ کیا ہے؟ اس کی صورت ذہن میں آ رہی ہے آپ کے یا نہیں آ رہی بھائی؟ یہ علم ہے. آپ کو کتاب کا علم حاصل ہوا, یہ کتاب ہے. اب یہاں تین چار کتابیں مثلا مولانا, ان چاروں کی صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہوئی مولانا, تو ان سب کا علم آپ کو حاصل ہوا. اس کتاب کا علم بھی حاصل ہوا, یہ کتاب ہے. اس کتاب کا علم بھی, اس کتاب کا علم بھی, اور اس کتاب کا بھی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تین چار علم ہو گئے, ایک علم اس کتاب کا, ایک دوسری کتاب کا, ایک تیسری کا, اور ایک چوتھی کتاب کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ معلوم ہوئے. یہ کیا ہوئے بھائی؟ جس کا علم حاصل ہوا وہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو علم ہے کسی شے کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا, اس کے ساتھ نہ تقسیم لازم ہے اور نہ عدم تقسیم لازم ہے. یعنی کوئی ایک لازم نہیں ہے, تقسیم بھی آ سکتی ہے اس کے ساتھ اور عدم تقسیم بھی. دیکھو اگر یہ علم ہوا کسی بسیط شے کا, فرض کرو یہ بسیط شے ہے جس کا کوئی جز نہ ہو مولانا, تو یہ علم جو متعلق ہے اس معلوم کے ساتھ مولانا, یہ تقاضا کر رہا ہے عدم قسمت کا. یہ علم کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس معلوم کا کوئی جز ہے. جب اس معلوم کا کوئی جز نہیں اور علم بھی کس کا ہے؟ اسی معلوم کا ہے. علم کس کا ہے؟ جب معلوم میں تقسیم نہیں تو اس کے علم میں بھی کوئی تقسیم نہیں ہوگی. اور اگر یہ علم ہو ان تین چار کتابوں کا مولانا, تو یہ تین چار کتابیں کیا کر رہی ہیں مولانا؟ تقسیم کو قبول کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی مولانا؟ ایک کتاب یہ ہے, دوسری یہ ہے, تیسری یہ, چوتھی یہ, تو یہ کس کا تقاضا کر رہی ہیں؟ کس کا تقسیم؟ تو ان کا جو علم ہوگا وہ بھی تقاضا کرے گا کس چیز کا؟ تقسیم کا. کہ چار علم ہو گئے مولانا آپ کے پاس, ایک اس کتاب کا, ایک اس کتاب کا, اور ایک اس کتاب کا. سمجھ میں آیا؟ تو علم بالمعلوم جو ہے, یعنی وہ علم جو متعلق ہو کس کے ساتھ؟ معلوم کے ساتھ, وہ تقسیم کا تقاضا بھی کر سکتا ہے اور عدم تقسیم کا تقاضا. اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ معلوم پر ہے. اگر معلوم تقسیم کا تقاضا کرتا ہے, معلوم کے ساتھ تقسیم لازم ہے, تو اس علم کے ساتھ بھی کیا لازم ہوگی؟ اور اگر اس معلوم کے اندر تقسیم نہیں تو اس علم کے اندر بھی تقسیم, تو اس علم میں بھی کیا ہوگی؟ تقسیم. معلوم ہوا علم اپنی ذات کے اعتبار سے نہ مستلزم تقسیم ہے نہ مستلزم عدم تقسیم ہے. یعنی کوئی ایک لازم نہیں, تقسیم بھی آ سکتی ہے اور جبکہ کم میں تو کیا تھا, ہمیشہ کیا آئے گی؟ تقسیم آئے گی. ہمیشہ کیا آئے گی؟ اور یہ کسی ایک چیز کے ساتھ لازم، کوئی ایک چیز اس کے ساتھ لازم نہیں، ہو سکتا ہے کبھی اس کے ساتھ کیا آ جائے اور کبھی کیا آ جائے، ہاں لیکن جب علم ایک چیز کے ساتھ خاص ہو گیا، مثلا یہ ایک بسیط چیز ہے، اس کے ساتھ جب علم خاص ہوا تو یہ علم متعلق ہوا اس معلوم کے ساتھ، یہ علم کس کے ساتھ متعلق ہوا؟ اور اس معلوم میں تقسیم ہے نہیں، تو اس علم میں بھی تقسیم
نہیں.
اب یہ والا علم تقاضا کر رہا ہے عدم تقسیم کا، اب یہ والا علم تقاضا کس کا کر رہا ہے؟ یہ والا علم جو اس کے ساتھ متعلق ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو بذات علم نہ تقسیم کے علم کے ساتھ نہ تقسیم لازم ہے نہ عدم تقسیم لازم ہے، یعنی تقسیم بھی آ سکتی ہے اور غیر تقسیم بھی، لیکن جب وہ علم متعلق ہو جائے کسی خاص چیز کے ساتھ تو اب اس چیز کے اعتبار سے وہ تقاضا کرے گا کس کا؟ تقسیم کا، یا تقسیم کا تقاضا کرے گا، اس کے ساتھ لازم ہوگی تقسیم، یا اگر وہ متعلق ہوا کس کے ساتھ؟ شے بسیط کے ساتھ، تو وہ کس چیز کا ہمیشہ تقاضا کرے گا؟ عدم تقسیم کا. اور اگر وہ متعلق ہوا، یا رحمتہ، اگر وہ متعلق ہوا کسی مرکب کے ساتھ تو وہ ہمیشہ کس کا تقاضا کرے گا؟ تقسیم کا. تو معلوم ہوا علم ذات کے، علم بذات نہ تقسیم کو مستلزم ہے اور نہ عدم، لیکن معلوم کے اعتبار سے کبھی یہ تقسیم کا تقاضا کرتا ہے اور کبھی عدم تقسیم کا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بذات نہ یہ مستلزم ہے تقسیم کو اور نہ غیر نہ عدم، لیکن معلوم کے اعتبار سے کبھی تقسیم کا تقاضا کرے گا اور کبھی کبھی عدم تقسیم کا تقاضا کرے گا. بھائی سمجھ میں آ رہی؟ تو اولاً اور بذات علم نہ مستلزم تقسیم ہے اور نہ مستلزم، لیکن بالتبع اور ثانیاً یہ مستلزم ہے تقسیم کو، یا کیونکہ علم آنا ہے کسی شے کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا، اور جب بھی کسی شے کی صورت ذہن میں حاصل ہوگی لازمی بات ہے وہ چیز یا کیا ہوگی مولانا؟ بسیط ہوگی یا اس کے اجزاء ہوں گے. اگر بسیط ہوئی تو وہ ہمیشہ کس کا تقاضا کرے گی؟ عدم تقسیم کا. تو تقاضا تو آیا لیکن بالتبع آیا، اس معلوم کے اعتبار سے آیا، ورنہ فی ذاتی ہی علم کے ساتھ عدم تقسیم لازم تھی نہیں. اور اگر وہ مرکب کا علم ہوا تو اب تقسیم کا وہ علم ہمیشہ کس چیز کا تقاضا کرے گا؟ تقسیم کا. لیکن یہ تقسیم کا تقاضا جو اب کر رہا ہے علم، یہ ہمیشہ کرتا ہے یا اس معلوم کے اعتبار سے ہے؟ یہ ثانی حیثیت آئی، بذات نہ اس کے ساتھ تقسیم لازم ہے اور نہ دونوں میں سے کسی کا بھی تقاضا کر سکتا ہے، کبھی ایک اور کبھی، لیکن جب کسی خاص سے متعلق ہو جائے گا تو پھر اسی کے مطابق تقسیم یا عدم تقسیم کا وہ کیا کرے گا؟ تقاضا کرے گا. یہ سب باتیں سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دوبارہ سن لو بھائی جلدی جلدی. میں نے آپ کو بتلایا دو قسم پر ہے چیزیں، یا حادث ہوں گی یا قدیم ہوں گی. قدیم وہ ہے جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، اور حادث وہ جس پر کیا آیا ہو؟ عدم آیا ہو. اور جتنی موجود چیزیں ہیں حکما ان کو حادث، تو قدیم صرف ذات باری تعالی ہے اور باقی چیزیں حادث ہیں، اور پھر ان حادث کی تقسیم کرتے ہیں حکما، اور ان کے لیے کیا بناتے ہیں؟ مقولات عشرہ، جنہیں اجناس عالیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ جن سے عالی ہیں جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے. وہ اجناس عالیہ کون کون سی ہیں؟ جوہر ہے، کیف ہے، کم ہے، اضافت ہے، متا ہے، عین ہے، مولانا ملک ہے، وضع ہے، فعل ہے، انفعال ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی انفعال ہے. تو ان میں سے میں نے بتایا کہ ایک جوہر جو ہے وہ قائم بذاتی ہی ہوتا ہے، جبکہ باقی نو کے نو کیا ہیں؟ اعراض ہیں مولانا، وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ قائم بال غیر ہوں گے، ان کا الگ اپنا کوئی وجود نہیں. پھر میں نے بتایا دو قسم پر ہیں مولانا یہ دس کے دس جو ہیں، یا نسبیہ ہوں گے یا غیر نسبیہ. نسبیہ وہ کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف، جیسے باپ کا سمجھنا بیٹے کے سمجھنے پر، اور بیٹے کا سمجھنا باپ کے سمجھنے پر، جز کا سمجھنا کل پر، کل کا سمجھنا جز پر، مالک کا سمجھنا مملوک پر، مملوک کا سمجھنا مالک پر. جی اور غیر نسبیہ وہ کون سے کون کون سے ہیں بھائی؟ تین ہیں مولانا، جوہر ہے، کیف ہے اور کم ہے، جبکہ باقی سات کیا ہیں؟ باقی نسبیہ ہیں. باقی سات کیا ہیں؟ یہ تین غیر نسبیہ ہیں مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی اس کے بعد میں نے نقطے اور وحدت کے بارے میں بھی بتلایا. نقطہ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ طرف خط کو کہتے ہیں، اور یہ کسی طرح بھی تقسیم کا تقاضا نہیں کرتا، نہ لمبائی میں، نہ گہرائی میں، نہ چوڑائی میں. اور وحدت کے بارے میں بھی بتلایا، وحدت وہ جو تقسیم کو نہ چاہے. تو نقطہ اور وحدت وہ تقاضا کرتے ہیں عدم تقسیم کا. نقطہ اور وحدت کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ عدم تقسیم کا. تو حکما کہتے ہیں یہ دونوں بھی وجودی چیزیں ہیں، لیکن یہ مقولات عشرہ میں داخل نہیں کرتے، ان سے الگ مانتے ہیں مولانا. اور یہ کہ کسی چیز کے لیے جنس نہیں ہے، تو یہ دو الگ مانتے ہیں بھائی، نقطہ اور وحدت کو بھائی. اس کے بعد علم کی بات آئی. علم کے بارے میں نے آپ کو بتلایا کہ علم اپنی ذات کے اعتبار سے نہ تو مستلزم قسمت ہے اور نہ مستلزم عدم قسمت ہے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اس کے ساتھ تقسیم لازم ہے اور نہ عدم ہے. ہاں معلوم کے اعتبار سے اور بالتبع، یعنی یہ کبھی کس کا تقاضا کرے گا؟ تقسیم کا، اور کبھی کس کا تقاضا کرے گا؟ عدم تقسیم. تو اس صورت معلوم کے اعتبار سے کبھی اس کے ساتھ تقسیم لازم ہو جائے گی اور کبھی اس کے ساتھ عدم تقسیم، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی ایک چیز اس کے ساتھ لازم نہیں ہے. یہ باتیں سب کو سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے مولانا علامہ طفتازانی کی یہ تعریف کرنے لگے کیفیت کی مولانا، تو اس میں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑنی تھی، اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آسان سی بات ہو سکتی تھی، علامہ طفتازانی نے ویسے ہی ذرا ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے یہ بحث بیچ میں ذکر کر دی. وَهِيَ كَيْفِيَّةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ، اور ملکہ وہ ایک کیسی کیفیت ہے جو پختہ ہوتی ہے نفس میں، یعنی روح کے اندر. کیفیت کا لفظ آیا تو بتلا رہے ہیں والکیفیت عرضن، کیفیت کیا ہے؟ عرض ہے مولانا. بھائی آپ نے پڑھا ہے تعریف کے اندر جنس اور فصل کا ذکر ہوتا ہے، تو عرض جو ہے جنس ہے مولانا. کیا ہے؟ اس میں نو مقولات داخل ہوئے. کتنے داخل ہوئے؟ نو مقولات. اور یہ فصل بھی ہے مولانا، اس لیے کہ جب عرض کہا تو جوہر کیا ہو گیا؟ خارج. تو یہ جنس بھی ہے فصل بھی ہے. تو دی تو کتنی چیزیں تھیں کل کل مولانا؟ مقولات عشرہ تھے، اور وحدت اور نقطہ. وحدت اور دیکھیے بھائی، عرض کہا کیا خارج ہوا؟ کیفیت کی تعریف کر رہے ہیں، جوہر کیا ہوا؟ خارج. کیا کیا رہ گئے مولانا؟ نو مقولات رہ گئے اور نقطہ اور. تو ایسا عرض ہے لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، کہ موقوف نہ ہو اس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر. یہ کن کو شامل نکال دیا مولانا؟ بھائی ایسا عرض ہے کہ ایک اس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، تو کس کو نکال دیا مولانا؟ نسبیہ کو نکال دیا مولانا، کیونکہ ان میں تو ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے. اور نسبیہ کتنے تھے؟ سات تھے، تو وہ سات خارج ہوئے مولانا. اور غیر نسبیہ کتنے تھے؟ جوہر، کیف اور کم. اور جوہر کو بھی پہلے نکال چکے ہیں، کیا کیا رہ گئے؟ کیف، کم، نقطہ اور وحدت. بھائی ولا یقتضی القسمتا، اور تقسیم کا تقاضا بھی ایسا عرض ہے جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو. ولا یقتضی القسمتا، اور وہ تقسیم کا تقاضا بھی. اس کے ذریعے کس کو نکال دیا؟ کم کو نکال دیا. کس کو؟ کیونکہ کم کس کا تقاضا کرتا ہے؟ تقسیم کا تقاضا کرتا ہے، تو تقسیم کا تقاضا نہیں کرتا. ولا قسمتا، اور لا قسمت عدم تقسیم کا تقاضا بھی نہیں کرے گا نہ کرے اس کے ذریعے کس کو نکال دیا؟ نقطہ اور وحدت کو، کیونکہ وہ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ آدم تقسیم کا، تو انہوں نے کہا نہ وہ تقسیم کا تقاضا کرے اور نہ آدم تقسیم کا، کیا رہ گیا مولانا؟ کیف رہ گیا. اچھا آگے کہتے ہیں فی محل ہی، نہ وہ تقسیم کا تقاضا کرے اور نہ آدم تقسیم کا، فی محل ہی اپنے محل میں. محل سے کیا مراد ہے بھائی؟ عارض ہمیشہ کس کے ساتھ قائم ہوگا؟ غیر کے ساتھ قائم ہوگا، وہ غیر اس کے لیے محل ہے. سفیدی کس کے ساتھ قائم ہے؟ یہ دیوار اس کے لیے کیا ہے؟ محل ہے. تو وہ نہ تقسیم کا تقاضا کرے گا وہ عارض، اور نہ عدم تقسیم کا، فی محل ہی اپنے محل میں، یعنی اس ذات میں جس کے ساتھ وہ قائم ہے. اقتضاء اولیان، بھائی اولی سے مراد ہے بالذات اور بلا واسطہ، یعنی بلا واسطہ اور بالذات تقاضا کرنا. یہ قید بڑھائی مولانا اقتضاء اولیان بھائی، علم کو مقولہ کیف میں داخل کرنے کے لیے. کیفیت کی تعریف ہو رہی ہے، اور کیفیت کی کیا بات کی انہوں نے؟ کہ نہ وہ تقسیم کا تقاضا کرے گی اور نہ آدم تقسیم کا تقاضا کرے گی. حالانکہ علم بالمعلوم جو ہوتا ہے، وہ علم جو کس کے ساتھ متعلق ہو جائے، وہ تو کبھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ تقسیم کا، اور کبھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ آدم تقسیم کا. تو وہ بھی خارج ہو رہا تھا مولانا، انہوں نے تو کہا وہ تقاضا نہ تقسیم کا کرے اور نہ، اور علم بالمعلوم تو کبھی تقسیم کا تقاضا کرتا ہے اور کبھی، تو وہ بھی خارج ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا اقتضاء اولیان، ایسا تقاضا کرنا جو اولی ہو، بالذات ہو، بلا واسطہ ہو، بالتبع. اب علم بھی داخل ہوا، کیونکہ بالذات علم بھی عدم تقسیم یا تقسیم کا تقاضا ہاں تبعا کرتا ہے معلوم کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے بھائی؟ اب اولا نہ تو وہ مستلزم تقسیم ہے، اور نہ کبھی اس کے ساتھ کیا آ سکتی ہے؟ تقسیم. کبھی اس کے ساتھ کیا آ سکتی ہے؟ لیکن جب وہ کسی معلوم سے متعلق ہو گیا، اب اس معلوم کے اندر اجزاء ہیں، تو یہ بھی پھر کس کا تقاضا کرے گا؟ تقسیم کا. اگر اس کے اجزاء نہیں، تو یہ بھی کس کا تقاضا کرے گا؟ کسی ایک کا تو ضرور کرے گا مولانا، معلوم کو دیکھا جائے گا. اگر وہ معلوم بسیط ہے، تو یہ ہمیشہ کس کا تقاضا کرے گا؟ تقاضا تو کر رہا ہے اب، دیکھو آدم قسمت کا. اور اگر وہ معلوم مرکب ہے، تو پھر وہ کس کا تقاضا کرے گا؟ تقسیم کا. تو دیکھو اب یہ تقسیم کا تقاضا کر رہا ہے مولانا، لیکن یہ بالذات ہے یا بالتبع ہے؟ بالتبع ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقاضا کرنا کیسا ہو؟ اقتضاء اولی ہو، یعنی بالذات ہو. بالذات وہ تقاضا نہ تقسیم کا کرنے والا ہو اور نہ. اب علم داخل ہوا مقولہ کیف میں مولانا، علم بھی کس میں داخل ہوا؟ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ دیکھیے بھائی، فخرج بالقید الاول، پس نکل، دیکھیے وہی باتیں جو میں نے کی، علامہ طبرانی بھی اب ذکر کریں گے. پس نکل گیا مولانا قید اول کے ساتھ، کیا نکل گئے بھائی؟ وہاں الاعراض النسبیہ، اعراض نسبیہ نکل گئے مولانا. کون سی قید تھی پہلی؟ لا یتوقف، ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف، تو کون نکل گئے تھے؟ تو اعراض نسبیہ نکل گئے مولانا. مثل الاضافت والفعل والانفعال، جیسے اضافت ہے فعل ہے اور انفعال ہے، ونحو ذلک، اور اس جیسے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. وبقولنا لا يقتضي القسمة، اور ہمارے اس قول کے ساتھ لا يقتضي القسمة جو آیا تعریف میں، تقسیم کا تقاضا نہ کرتا ہو، نکل گئے. کون نکل گئے؟ الکمیات. کمیات بھی کیا ہوئے؟ مقداریں والا نا، وہی کم اوپر جو بتلایا تھا بھائی. وہ بقولنا لا قسمة، اور ہمارے لا قسمة کہنے سے کیا نکل گئے؟ النقطة والوحدة، نقطہ اور وحدت نکل گئے بھائی. وَبِقَوْلِنَا لَا قِسْمَتْ کی قید کے ساتھ کون نکل گئے مولانا؟ نقطہ اور وحدت.
وقولنا اوليا, اور ہمارا جو قول اوليا ہے مولانا یہ کیوں لگایا؟ لیدخل فیہ مثل العلم بالمعلومات المقتضیہ للقسمۃ او لا قسمۃ, تاکہ داخل ہو جائے اس کے اندر کیا مولانا؟ علم بال علم بالمعلومات, یعنی وہ علم العلم العلم المتعلق مولانا بجنس المعلومات, وہ علم جو متعلق ہو کس کے ساتھ؟ جن سے معلومات کے ساتھ, وہ داخل ہو جائے. المقتضیتی للقسمتی, جو تقاضا کرنے والا ہو کس کا؟ تقسیم کا. کب مولانا؟ جب وہ کس سے متعلق ہو؟ معلوم جب کیسا ہو؟ مرکب ہو. جب کیا ہو؟ یا او الا قسمتا او الا قسمتی, یا وہ کس کا تقاضا کرنے والا ہو؟ جب وہ علم کس سے متعلق ہو؟ بصیرت کے ساتھ ہو. فقوله ملکت اشار بانه لو عبر عن المقصود بلفظ فصیح. پس ماتن کا یہ ملکہ کہنا, بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ماتن نے ملکہ کہا, نفس کے اندر پختہ کیفیت ہونی چاہیے. ماتن یہ بتلانا چاہتے ہیں, اگر ایک آدمی آپ کے سامنے زبردست قسم کی تقریر کر دیتا ہے, فصیح و بلیغ کلام کوئی ذکر کر دیتا ہے مولانا, تو اس کو متکلم فصیح نہیں کہیں گے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی آپ کے سامنے فصیح کلام کر دیتا ہے تو اس کو متکلم فصیح ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ رٹا لگا کر آیا ہو, بھائی اس نے فصیح کلام آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا, اس وقت تک اس کو نہیں کہیں گے متکلم فصیح, جب اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ اپنی ہر مراد کو کیا کرے؟ فصیح کلام کے ساتھ ادا کرے, پھر اس کو کہیں گے. تو ملکہ کہنے میں اس بات کی طرف. فقولہ ملکت اشعار, اشعار کا معنی خبر دینا, اطلاع دینا والا نا, اس میں خبر دی گئی ہے یعنی اشارہ کیا گیا ہے. بانہ لو عبر عن المقصود, کہ اگر تعبیر کر دیا متکلم نے عن المقصود, کس سے؟ مقصود و مراد سے. بلفظ فصیح, کس کے ساتھ؟ لفظ لا یسمى فصیحا فی الاصطلاح, اس کو اصطلاح میں فصیح نہیں کہیں گے. ما لم یکن ذالک راسخا فیہ, جب تک کہ وہ اس کے اندر راسخ نہ ہو جائے. بھائی راسخ نہ ہو جائے, وقوله, اور ماتن کا یہ کہنا, یقتدر بها, ایسا ملکہ ہے کہ اس کے ساتھ قادر ہوا جائے. علی التعبیر عن المقصود, مقصود پر تعبیر, قادر ہوا جائے تعبیر پر. عن المقصود, کس سے؟ مقصود سے, یعنی مقصود کو تعبیر کر سکے, اس کی ادائیگی کر سکے. دون ان یقول یعبر, ماتن نے یقتدر کہا, یعبر نہیں کہا. ماتن نے کیا کہا؟ کہ وہ اپنے مراد کو ادا کرنے پر قادر ہو, یہ کہا قادر ہو, یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی مراد کو ادا کرے, اپنی مراد کی تعبیر کرے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس شخص کے اندر ملکہ ہونا چاہیے. اب وہ چاہے ساری عمر خاموش رہے مولانا, پھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فصیح کہیں گے, کیونکہ اس میں کیا موجود ہے؟ ملکہ موجود ہے. تو بالفعل اس کا تعبیر کرنا ضروری نہیں مولانا, بلکہ اس کے اندر کیا ضروری ہے؟ ملکہ. بھائی اسی لیے قدرت کی بات کی کہ اس میں قدرت ہو, یہ ضروری نہیں کہ وہ کیا کرے؟ تعبیر بھی کرے اپنی ہر مراد. دون ان یقول یعبر, یعبر نہیں کہا, یقتدر کہا. اشعار, اس میں اشارہ ہے. بانہ یسمى فصیحا, ورانا کہ اس کو فصیح ہی کہیں گے. اذا وجد فیہ تلک الملکہ, جب اس کے اندر وہ ملکہ پایا جائے. سواء وجد التعبیر او لم یوجد, چاہے تعبیر پائی جائے اس میں یا تعبیر ادائیگی وہ مراد کی کرے یا نہ کرے. وقوله بلفظ فصیح, ماتن نے والا نا بلفظ فصیح کہا. کیا کہا؟ مراد کو ادا کرنے پر قادر ہو, کس کے ساتھ؟ بھائی کلام فصیح کیوں نہیں کہا؟ کلام فصیح کے ساتھ. کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں
کہ جن کی ادائیگی کلام سے نہیں بلکہ مفرد سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ مفرد سے ہوگی. سمجھ میں آیا؟ مثلا ایک فصیح شخص ہے, ایک چیزوں کو صرف گن رہا ہے, کسی کو گن کر بتلانا چاہتا ہے, وہاں کوئی ترکیب نہیں. مثلا وہ کہتا ہے کتاب, قلم, ڈیسک, تپائی وغیرہ وغیرہ. اب یہاں کوئی ترکیب ہے نہیں, کہا ہے ترکیب کوئی نہیں, لیکن چیزوں کو شمار کر رہا ہے مولانا. تو اگر وہ کہہ دیتا کہ متق تعبیر کرے کس کے ساتھ؟ کلام فصیح کے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے اس کو تو وہ کلام کے ساتھ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا. کس کے ساتھ کرے گا اس کی ادائیگی؟ مفرد کے ساتھ ادائیگی کرے گا. تو یہ خارج ہو جاتا. یہ کیا ہو جاتا؟ خارج ہو جاتا مولانا. تو وہ اپنی ہر مراد کی تعبیر کلام کے ساتھ نہیں کر سکتا. بات کی تعبیر کس کے ساتھ کرنا پڑتی ہے؟ مفرد کے ساتھ تعبیر کرنا پڑتی ہے. تو یہ خارج ہو جاتا. چنانچہ لفظ کہا, لفظ مصدر ہے اور اس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پہ ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو بھی داخل کر دیا لفظ کہہ کر. بھائی وقوله بلفظ فصیح ليعم المفرد والمركب. اور ماتن کا کہنا لفظ فصیح تاکہ یہ عام ہو جائے. کس کو مولانا؟ تعریف مفرد کو بھی اور مرکب کو بھی. اما المرکب فظاہر. مرکب تو ظاہر ہے بھائی, کلام ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرکب ہی ہوگا. بھائی یہ مفرد کیسے ہوگا؟ مفرد کی بات ذرا مشکل تھی, تو اس کی چونکہ ایک ہی صورت بنتی ہے علامت کہ وہ کسی چیز کو شمار کیا جائے بس. تو اب علامہ طبطہانی وہ سمجھانا چاہتے ہیں مثال کے لیے. وَأَمَّا الْمُفْرَدُ فَكَمَا تَقُولُ عِنْدَ التَّعْدَادِ. پس مفرد جیسے کہ تو کہے تعداد کے وقت کسی چیز کو شمار کرتے وقت, یوں کہے دار, غلام, جاریہ, سو, بسات, الی غیر ذالک, ان چیزوں وغیرہ کو شمار کرتے ہوئے کہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی چلیے مولانا. هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.